السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کی میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں پیٹرک اڈیا۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر اپنے تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، متعدد خبریں ہیں لیکن ظاہر ہے پروگرام میں وقت کی بندش کے باعث کچھ ہی موضوعات پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو آج بات کریں گے پاکستان میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس سے اپوزیشن نے قومی سیاستدانوں کی تقاریر پیمرا کی طرف سے رکوائے جانے پر احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے مقدمات کے بغیر حراستی مراکز میں قید ملزموں کو رہائی دینے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان کے لیے مصالحتی امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد ایک بار پھر فعال ہو گئے ہیں، قیامی امن کے امکانات پر بات کریں گے۔ اور کینیڈا میں ہونے والے انتخابات میں حکمران جماعت لبرل پارٹی کی کامیابی ایک تجزیہ پیش کریں گے، باقی جماعتوں کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں ان کا بھی ایک جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ، شام اور ترکی کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں۔ تو جناب آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل سیاسی منظرنامہ متعدد خبروں کے ساتھ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کے خلاف ورزیوں سے لے کر آزادی مارچ اور سابق وزیر اعظم اور سابق صدر کی علالتوں اور ان پر ہونے والی مختلف قیاس آرائیوں نے بحث و مباحثے کا ماحول گرم کر رکھا ہے۔ ہم دو موضوعات پر بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامہ سے۔ ہمارے ساتھ ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد اور پاکستان تحریک انصاف یعنی برسر اقتدار پی ڈی آئی کے ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری افتخار چودھری۔ السلام علیکم جی سلمان صاحب، اطلاعات ہیں کہ پیمرا کی طرف سے قومی سیاستدانوں کی تقاریر رکوا دی جاتی ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی کوریج پر بھی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پیمرا آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، پھر یہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں کیسی؟ سلمان صاحب
جی، پہلی بات ہے کہ میں سلمان نہیں ہوں، میں انجینئر افتخار چودھری۔
اچھا جی افتخار صاحب، آپ سے میرا جی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے میرا سوال دوسرا ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ ایک سیاسی تجزیہ کار تجزیہ پہلے کر لیتے پھر ہم آپ سے بات کرتے، لیکن ہم آپ ہی سے براہ راست بات کر لیتے ہیں، ان سے سوال پھر دہرا لیں گے۔ آپ کی حکومت پر اظہار آزادی پر پابندیاں لگانے کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے، آپ کیسے وضاحت کریں گے ان کی تقاریر پہ، انٹرویوز پہ یا پھر احتجاجی مظاہروں کی جو کوریج ہوتی ہے ان پر پابندیوں کی؟ حکومت پابندیوں کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہے؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود مظاہرے کرنے والی پارٹی ہیں، سب سے طویل احتجاج کرنے والے ہم لوگ ہیں جی، اور ہم آزادی اظہار جو ہے نا رائے اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کی جانب سے نہیں ہے، ادارے آزاد ہیں، پیمرا کے اپنے قوانین ہیں، پاکستان کے اپنے قوانین میں یہ شامل ہے کہ کوئی شخص جو ہے حکومتی خاص طور پہ سیکورٹی کے اداروں، فوج اور عدلیہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو پیمرا نے اپنے قوانین استعمال کیے ہیں، وہ تو ہم نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ فلاں کو بند کر دو، فلاں کو کھول دو، اور یہ ان کے قوانین ہیں۔ اگر قوانین کی خلاف ورزی ہوئی تو عدالتیں کھلی، عدالت میں وہ اپلائی کریں، بتائیں ان کو کہ بھئی یہ زیادتی کی جا رہی ہے اور عدالت ان کو ریلیف دے گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کسی کو یہ کہے کہ بھائی ہمارے مخالفین جو پارٹی ہے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ ہمارے چینلز آزاد ہیں، ہمارے اخبارات، ہمارے کالم لکھنے والے سب اپنا لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔
تو جج صاحب، یہ جو پیمرا کے جو لوگ ہیں جو کہ کرتا دھرتا ہے وہاں کے، وہ آ کر خود وضاحت کیوں نہیں کرتے اس بات کی؟ بار بار ان کے لیے بات بھی کی جاتی ہے، کبھی کچھ لوگ آتے بھی ہیں، کچھ بات بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی براہ راست جواز نہیں پیش ہوتا، اور اسی لیے عام طور پر یہ خیال بڑی شدت پکڑتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے آزادی اظہار پر پابندی ہے، نقل و حرکت پر پابندی، ان سب چیزوں کی بہت ساری پابندیوں کا ذکر جو ہے وہ آپ کی حکومت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اس کا ذرا وضاحت کیجئے گا، ہمارے سننے والوں کو معلوم ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں موقف کیا ہے۔
دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ادارے جو ہیں ان کے اپنا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پریس کے اوپر آگے بات کریں، اس کے لیے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے پورا جی، اور انفارمیشن منسٹر جو ہوتے ہیں وہ اٹھائے گئے سوالوں کو جواب دیتے ہیں جی، اور فردوس شیخ قوان میرا خیال میں بہتر کام کر رہی ہیں اور ان سوالوں کے جوابات وہاں ان کو مل جاتے ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہمارے اپنے ایسے کئی فیصلے ہیں جہاں عدالتوں میں ان فیصلوں کو ان کی نفی کر دی گئی، اور پاکستان ایک بدلتا ہوا پاکستان دیکھ رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ بالکل ایک سمپل سی درخواست دے کے بھی اپنا حق لے سکتا ہے. ہمارے ڈپٹی اسپیکر پچھلے دنوں جو ہیں ان کو باہر کیا گیا آفس سے, عدالت نے اس کو باہر کیا, ہائی کورٹ نے, بلوچستان نے
جی.
اور پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے ریلیف لینے. تو پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا باہر سے بیٹھ کے لوگ اگر یہ سوچے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹر کا پاکستان ہے اور بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتی, کبھی آپ نے سوچا ہے اس حد تک مطلب ٹی وی پہ آ کے ہمارے مخالفین جو ہیں, جو خاص طور پہ جن کا فضل الرحمان صاحب کے گروپ سے تعلق ہے, کہ وہ اخلاق باختہ باتیں بھی کر جاتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں زرتاج گل بات کر رہی تھی حافظ حسین احمد سے, تو حافظ حسین احمد کا جو طرز گفتگو تھا کبھی, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وائس آف امریکہ جیسے باوقار چینل کے اوپر اس کی تفصیل پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے.
اسی لیے آپ سے وضاحت, وائس آف امریکہ کا تو جو چوہدری صاحب, ہمارا بھی منصب یہی ہے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کا موقف ہم واضح طور پر سامنے پیش کریں, جو بھی آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ وضاحت کیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے. اس وقت پہلے ہم سلمان عابد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, پھر چوہدری صاحب ٹھہریے گا ہمارے ساتھ.
آپ کے چینل کو پورا باوقار کہتے ہیں اور
بہت شکریہ,
عزت کرتے ہیں.
بہت شکریہ, میرے ساتھ ٹھہریے گا کیونکہ ایک دو سوال ہمارے ساتھ پاس ابھی اور بھی ہیں. سلمان صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے بعد ہم افتخار چودھری صاحب کو زحمت دیتے کہ ان سے بھی وضاحت لیتے. یہ اطلاعات ہیں کہ پیمرا کی طرف سے قومی سیاستدانوں کی تقریریں رکوا دی جاتی ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ کی کوریج پر بھی کچھ پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ پیمرا آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, تو پھر یہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں کس طرح سے ہے؟ آپ ایک کالم نگار ہونے, مصنف ہونے کی حیثیت سے, تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے, جو ملک کا یہ سیاسی منظرنامہ ہے اور اس میں جو رجحانات یہ پیدا ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات بجا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار وہ نہیں ہے جو ایک آئیڈیل معاشرے کے اندر ہوتا ہے یا ایک بڑے جمہوری معاشرے کے اندر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی طرح طرح کی مختلف طرح کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں, لیکن آج کا پاکستان جو ہے, جہاں پر ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو اپنی آزادی سے بھی بہت آگے نکلا ہوا ہے, اور بہت سے معاملات کے اندر, چاہے وہ حکومت کے حمایت میں ہو یا حکومت کی مغالطت میں ہو, ہم اپنے ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں. اس وقت بھی دیکھیے کہ میڈیا کا جو مجموعی مزاج ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف نظر آتا ہے. اینکرز کو دیکھیے, ہمارے تجزیہ کاروں کو دیکھیے, جرنلسٹوں کی رائٹنگ کو دیکھیے, جنرلی لوگ لکھ رہے ہیں. البتہ جو مسئلہ حکومت کے ساتھ تنقید کے اوپر نہیں ہے, تھوڑا سا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جو حساس معاملات ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, قومی سلامتی کے معاملات ہیں, اس میں ہمارے یہاں جو جرنلسٹوں کی سطح کے اوپر جو غیر ذمہ دارانہ رویہ پایا جاتا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ سیکیورٹی معاملات جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے یہاں بہت سے اناڑی حضرات بھی جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں, جو فورن پالیسی کے بارے میں اور سیکیورٹی کے معاملات میں وہ تجربہ نہیں رکھتے جو اس وقت درکار ہے. اس میں البتہ بہت سی پابندیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو قومی سلامتی کے اور سیکیورٹی کے معاملات سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. جہاں تک حکومت پر تنقید کا تعلق ہے, تو اگر آپ میڈیا کا مجموعی مزاج دیکھیں, وہ اس وقت چاہے وہ اخبارات ہیں اور چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, آپ کو لگتا ہی ہے کہ جیسے یہاں پر حکومت ناکام ہو چکی ہے اور حکومت پر بڑے تابڑ توڑ حملے بھی ہو رہے ہیں, اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ جسے سخت جملے بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کیے.
تو سلمان صاحب اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے سلمان صاحب, آپ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ پرانے تجربہ کار آپ, تجزیہ کار ہیں, لکھنے والے ہیں, کیا اس کی وجہ دیکھتے ہیں, کیوں یہ مخالف رجحان کیوں نظر آتا ہے؟
اس کی ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, ایک بات, اور حکومت پہ جو جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں وہ جو پولرائزیشن جو بڑھ گئی ہے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں, اس کو بھی ریفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ طرح طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے, اور کیونکہ ساری بڑی سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد نظر آتی ہیں, اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات کے اندر خرابی نظر آ رہی ہے. البتہ جو بنیادی جو چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں جو جرنلسٹ ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا میں, پچھلے 10 سالوں 8-5-7 سالوں میں بہت زیادہ ینگ لوگ آئے ہیں, وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, نہ انہیں کوڈ آف کنڈکٹ کا کچھ اس طرح سے پتا ہوتا ہے, نہ وہ آگاہی ہوتی ہے. تو جہاں تک میں نے کہا ہے کہ اوور آل حکومت کے کانٹیکس میں تعلق ہے, میں ذرا اس کو بہت زیادہ بائی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ پیمرا کو جاری ہوں گی, اور ان چیزوں کے بارے میں مطلب اب آپ اندازہ لگائیے نا, ایک ملک کے بہت بڑے معروف جو ہے اینکر ہیں, وہ پرائم منسٹر کی نجی زندگی جس انداز سے ڈسکس کر رہے تھے, اس پر جب پیمرا نے ایکشن لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اسے جو ہے نا پیمرا نے اپنی حدود سے کراس
کیا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ
بہت سی چیزیں ہیں جس میں حکومت کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ہمارے جو میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آزادی اظہار کو وہ اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ وہ خود ایک بہت بڑی زحمت بن جائے.
جی سلمان صاحب, یہ بہت بڑی بحث ہے, ایک اس پہ ہم میں جلد ہی ایک تفصیلی پروگرام کرنے کی بھی بات کرتی ہوں کہ کہاں پر میڈیا کی آزادی کی جب بات ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کے لیے جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ فرائض ہوتے ہیں, کچھ ہمارے حقوق ہوتے ہیں, ان دونوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ہم صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے فرائض کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی الجھی ہوئی بحث ہے, ہم پہلے بھی بہت دفعہ میڈیا کے کردار پر, میڈیا کے رجحانات کا جائزہ لیتے آئے ہیں, بات کرتے آئے ہیں. چودھری صاحب سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. چودھری صاحب, کہا جاتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی مارچ ہے, آزادی مارچ, اس کو رکوانے کے لیے کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر, راستے روکے جا رہے ہیں, تو یہ برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کا موقف کیا ہے؟ سیاسی آزادی اسے کہا جاتا ہے عام طور پر جب سیاسی سطح پر آپ اظہار کرتے ہیں. چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, آپ نے مجھے لیا. لیکن یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں, اگر ان کا احتجاج اس طرح کا پرامن ہو جس طرح ہم نے کیا تھا, اور 126 دن دھرنے ہم نے دیے تھے, ہم تقاریر کرتے تھے, ہم رات کے وقت آتے تھے, ایک مخصوص وقت میں ہم اپنی میڈیا ٹاک کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, اور رات کے آخری پہر یا وسط میں ہم چلے جاتے تھے. ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے, آپ کو پتا ہے ہم پیچپ سے بڑی مشکل سے گرے لسٹ میں ہی رہے, ہم بلیک میں جا رہے تھے, تو انہوں نے ایک ایسا مظاہرہ کیا, پرتشدد لوگوں کو بتایا, ایک ملیشیا انہوں نے بنائی انصار الاسلام کے نام کے اوپر, اور وہ ہزاروں لوگ ایک وردی میں انہوں نے مظاہرہ کیا اور ڈنڈے تیار کیے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں خونریزی ہو, یہ لوگ فریزی پہ اترے ہوئے ہیں, یہ اقتدار میں اگر ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو 2% ووٹ ملے, انہوں نے ٹیررسٹ پورا جو ہے وہ.
لیکن چل سب ایک سیکنڈ, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت دوسری طرف سے کوئی وہ ہے نہیں جو کہ اپنی بات کا اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے یا اپنا جواز دے سکیں, اس لیے صرف حکومت کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ حکومت نے پہلے کہا تھا کہ وہ سہولتیں بھی دیں گے اگر سیاسی مظاہرہ کیا جائے, تو اس کے لیے کنٹینرز فراہم کیے جائیں گے. آپ نے کافی آگے تک جا کر ممبرس بات کرتے رہے کہ کیا کیا سہولتیں دی جا سکتی ہیں, خود آپ لوگوں نے بہت سارے دن وہاں پر دھرنا دیا, اور پرانے جو وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. تو پھر اس وقت کے پہلے ہی سے, جبکہ ابھی مارچ شروع بھی نہیں ہوئی, یہ طے کر لینا کہ ایسا سب کچھ ہوگا ہی, کہاں تک اس کا جواز دیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ اس کی وضاحت کر سکیں گے؟
دیکھیں جی, کسی اور سے بات کر رہے ہیں یا انجینئر افتخار ہی نے جواب دینا ہے اس کا؟
جی میں افتخار صاحب سے بات کر رہی ہوں.
جی جی, میں ہی اس کا جواب دوں گا. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے, ہم نے کہا تھا, بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے, ہم کھانا بھی دیں گے, آئیں اور پروٹیسٹ کریں. لیکن دیکھیے, قوانین, حدود, اب دنیا کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان بڑی مشکل سے ایک, جس کو دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے, اور وہاں پہ مسلح جتھے بنے ہوئے ہیں, اور پارٹیوں نے, اور خاص طور پہ مذہبی پارٹیوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم یہ نہیں کر رہے, ہم نے لشکر طیبہ پہ پابندی لگا دی, جماعت دعویٰ پہ پابندی لگا دی, آفت سعید کو بند کر دیا, ہم نے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو پابندی سے حاصل کر دیا, عدالتوں نے انہیں سزائیں دی, روکا. اب بات سننے والی, بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو آفر کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے ہیں جس طرح جمعیت علماء اسلام آیا کرتی, لیکن جب وہ جتھے اور مظاہرے اور گارڈ آف آنر اور اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, تو وہ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ وہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں, وہ فاٹف کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان میں آج بھی دہشت گرد موجود ہیں, پاکستان میں آج بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کے مذہبی پارٹیاں جن کے ونگز ہیں.
بہت شکریہ جوائے صاحب. ہمارے پاس اگلا موضوع ہے, اب چلتے ہیں اس کی طرف بھی. اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ جب بھی سیاسی سطح پر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو جتنے مظاہرے ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ تشدد کی صورت بھی نظر آتی ہے. کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ قانون کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتی ہے. پرانے دھرنے بھی اگر ہم دیکھ لیں اور مظاہروں کی بھی بات کر لیں, جس میں ایک زمانے میں جب آپ اقتدار میں نہیں تھے اس وقت کی بھی لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں. باہر طور ہم اگلے موضوع کی طرف اب چلتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کے قید شہریوں کو 7 دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں برسوں قید رہنے والے بے گناہ لوگوں کو رہائی مل جائے گی. یہ بھی ہم جہاں بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کے, ججز کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیٹی آف جورسٹ کے تحفظات کو بھی ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا ہے, تو کیونکہ اس کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا. اب ہوتا کیا ہے سلمان عابد صاحب, پہلے میرا آپ سے سوال ہے, پھر ہم چوہدری صاحب سے بات کریں گے کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف جب مقدمات میں کی بات کی جاتی ہے تو صوبائی حکام اس میں کوئی تبصرہ تو نہیں کر رہے, لیکن محکمہ قانون کے عہدیدار کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ الزامات ثابت ہونے پر ٹھوس شواہد کے ساتھ مقدمات درج کیے جائیں اور عدالتی کارروائی کے ذریعے سزا بھی دی جائے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت, سلمان عابد صاحب سے پہلے میرا سوال کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ٹھوس شواہد جو حاصل نہیں ہوتے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بعض اوقات ہائی پروفائل گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت دنوں تک وہ لوگ ریمانڈ پہ رکھے جاتے ہیں, کوئی ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں ہوتی, ٹھوس شواہد حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دباؤ ہے کسی طرف سے؟
ایک تو سیاسی وجوہات ہیں, اور سیاسی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو پاکستان کا جو نیریٹو تھا دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے اندر لوگوں کے جو فکری نظریات ہوتے ہیں, ججز بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, تفتیشی افسران بھی ہیں, ان کے اندر وہ ریفلیکشن نظر آتی ہے اور وہ تفتیش کا جو پروسیس ہے وہ شفاف نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اندر جو گواہان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے, اور بہت سے آپ دیکھیے کہ صرف ججز جو ہے ماضی میں بہت سے فیصلے نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنانی پڑی تھیں. اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اور تفتیشی نظام ہے وہ کافی فرسودہ معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جس انداز سے جو جدید طریقوں سے تفتیشی نظام ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے, جو گواہان ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی, گواہان پہلے پیش کر دی جاتے ہیں, ریاست کہتی ہے ان کو پروٹیکٹ کریں گے, بعد میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے گواہیاں دی ان کو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ انتقامی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں چاہے وہ انتظامی ہیں, چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہیں, چاہے وہ خوف اور ڈر کے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو تفتیشی نظام ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے.
اچھا,
جیسے پھر یہ جو دہشت گرد ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو آر بناتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.
اچھا, میں چوہدری صاحب سے بات کرتی ہوں کیونکہ ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. چوہدری صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر جو تنقید کی جاتی ہے اس میں مختلف اداروں کی طرف سے پہلے تو ثبوتوں کے فقدان کا حوالہ دیا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی سلمان صاحب سے بھی میں بات کر رہی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی سطح پر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے, چاہے اس میں سابق وزیر اعظم کی بات کی جائے, چاہے اس میں سابق صدر کی بات کی جائے. آپ ان تحفظات کے بارے میں کیسے وضاحت کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے سیاسی انتقام کا, تو آپ یقین کیجئے کہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں 500 افراد کو الٹا لٹکا دوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے 500 افراد کو الٹا نہیں لٹکا سکتا, اس لیے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں, نیب ہے, عدالتیں ہیں, اور آپ دیکھیے کتنے فیصلے ہوئے اور لوگ جو ہیں کورٹ سے اپنی ریلیف لے لیتے ہیں. تو جیسے سلمان عابد نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو ہمارے قوانین ہیں ان میں اتنا لکونا ہے, اتنے لوز چیزیں ہیں کہ اس میں مجرم جو ہے وہ نکل جاتا ہے, مطلب اس میں کمزور, یہ مکڑی کا جالے میں مکڑی پھنستی ہے, جو زورور ہوتے ہیں اس کو چیز پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. اور اسی لیے میں سیکنڈ کروں گا ان کو کہ جو دہشت گردی کی عدالتیں تھیں وہ اسی لیے بنائی گئی تھی. پہلی بات تو یہ کہ ایک جج ہے, اس کے بعد اگر دہشت گردی کا کیس آتا ہے وہ ٹیررسٹ جنہوں نے اے پی این ایس جیسے واقعات کیے ہوں ان میں سے اگر کوئی ایک ہاتھ پکڑا ہو تو اس جج کی مجال کیا ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد, ان کو اسپیشل ہینڈلنگ کرنا پڑتی ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے آج تک ایک بندہ کہہ لے کہ جس سے سیاسی طور پہ اختلاف ہو. اب ہمارا ملک جو ہے اس کی معاشی حالت ہے جو معیشت کی وہ بالکل لٹا پھٹا ملک ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو زرداری نے اور اس ملک کو نواز شریف نے یا اس سے پہلے حکومت کرنے والوں نے اگر نہیں لوٹا تو کیا یہ خود بخود لٹ گیا؟ کیا کوئی بجلی کڑکی تھی جو اس کے خزانے ختم ہو گئے اور پاکستان جو ہے وہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب کا مقروض ہو گیا؟
تو جج صاحب
کاسمیٹک پروجیکٹس کے اوپر پیسے لگا کے پیسے بنا لیے گئے.
تو جج صاحب آپ
لوگوں کو دینا ہے
تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتا رہے ہیں اس وقت کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جو اداروں کا ایک غیر جانبدار اور خود مختار ان کی حیثیت ہے اس میں کسی طرح سے اس کا حصہ کوئی نہیں ہے اور ادارے خود سے کام کرتے ہیں.
درست فرمایا آپ نے, بڑی اچھی کیلکولیشن آپ کی ہے, میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں.
بہت بہت شکریہ افتخار چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار پارٹی کے انفارمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, اور ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب تھے, بڑے معروف سیاسی تجزیہ کار ہیں. پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کا اب وقت ہوا ہے. یہ دونوں موضوعات بھی ایسے تھے, بلکہ آج کے پروگرام میں جتنے بھی موضوعات ہیں ان پر ہم براہ راست اگر بات کرنا چاہیں تو براہ راست پورا پروگرام بن سکتا ہے ہر موضوع کے اوپر. تو لیکن چونکہ ہمارے اس پروگرام کی تھوڑی سی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, حدود ہیں کہ ہمیں مختلف سیگمنٹس میں مختلف چیزوں پر بات کرنی ہے, تو آئیے اب ہم افغانستان لیے چلتے ہیں آپ کو پاکستان سے. امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اثر نو کوششیں شروع کر دی ہیں, اور اس ضمن میں وہ بیلجیم, فرانس اور روس کا بھی دورہ کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے برسلز, پیرس اور ماسکو کے دورے پر ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نیٹو کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کابل سے انیس الرحمان, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے برگیڈیئر عمران ملک جو کہ دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار ہیں, اور یہاں امریکہ سے احمد مبارک ہمارا ساتھ دیں گے. السلام علیکم جی, آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. انیسہ, پہلے آپ سے میرا سوال ہے, آپ کی اطلاعات کے مطابق طالبان کے ساتھ دوبارہ امن مذاکرات شروع ہونے کا امکان کیا ہے؟ آپ کل بھی ہم بڑی تفصیلی اس پہ رپورٹ کر چکے ہیں, ایک گھنٹے کا پروگرام ہم نے کیا, لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات ہے اس میں آپ کہاں تک دیکھتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے جو کہ ایک دم ختم ہو گئے تھے تقریباً ایک سال جاری رہنے کے بعد؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں, تین باتیں سامنے اس وقت آ چکی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو وزیر دفاع آئے تھے امریکہ کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ گنجائش ہے کہ باتیں شروع ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اشرف غنی نے کل جب وہ جاپان جا رہے تھے تو اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں پھر پریزیڈنٹ بنا افغانستان کا تو پہلے ہی مہینے میں یا پہلے ہی ہفتے میں طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ اب پاکستان سے 20 روز بعد طالبان جو ہے, جو قیادت ہے ملا عبد الغنی برادر کے سربراہی میں جو قیادت ہے, وہ دوحا پہنچ گئی ہے. اور چوتھی بات یہی ہے کہ خلیل زاد نے پھر جو ہے دورے شروع کر دیے ہیں. تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات ہو, اور اس دفعہ جو مذاکرات ہوں گے اس کے لیے تھوڑا سا جو ایجنڈے میں ہے وہ چینجز آ چکی ہے یا آئے گی, اور وہ چینجز یہی ہوگی کہ افغانستان کے اندر سب سے پہلے جنگ بندی ہوگی اور اس کے بعد مذاکرات ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو 1.5 سال ایک مذاکرات جاری تھی اس میں افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے لوگ یا ان کی سیاسی لوگ اس میں شامل نہیں تھے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ سارے مذاکرات کا نتیجہ صفر رہا.
اچھا,
اس حوالے سے اب یہ دیکھا جائے گا کہ کوشش کی جائے گی کہ افغانستان کے لوگ, افغان حکومت ان مذاکرات میں شامل کریں.
میرا اگلا سوال بھی انیس صاحب یہی ہے,
چلو کہ اکتوبر میں یا نومبر میں.
جی, میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ چین میں جو بات کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق کہ انٹرا افغان مذاکرات ہونے والے ہیں چین میں اکتوبر کے آخر میں, یہی اطلاعات ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس حد تک یہ پختہ معلومات ہیں, اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو طالبان کے نمائندوں کے ساتھ کس کی ملاقات ہوگی؟ کیونکہ انتخابات کے بعد ابھی تک صورت واضح صورت نئی حکومت کی تو سامنے نہیں آئی, تو ان انٹرا افغان جو مذاکرات ہیں ان میں کون کون شامل ہوگا؟
اچھا, ابھی تک یہ نام سامنے نہیں آئے ہیں, کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے 25 لوگوں کو خاصا ٹریننگ بھی دے چکا ہے اور یہاں پہ اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہائی پیس کونسل تھی وہ جو ہے ایک منسٹری جو ہے وہ بن چکی ہے, مطلب اس کو منسٹری میں چینج کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں کچھ لوگ جو ہے اسی منسٹری سے ہوگی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہائی پیس کونسل کے جو ممبرز ہیں وہاں سے ہوگی. تو یہی دو جو ادارے ہیں افغانستان کے انہی سے جو ہے سلیکشن ہوگی اور طالبان سے مذاکرات ہوگی.
اچھا انیس صاحب, ایک اور بات جی, ایک اور بات, اسی
حیرات میں سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی طالبان کے جو وزیر خزانہ تھے معتصم آغا جان, انہوں نے بھی کہا تھا کہ افغان حکومت اپنے نمائندے سلیکٹ کر کے ان کو جو ہے مذاکرات کے لیے تیار رکھے. تو یہ
دو میرے
خبر ہے کہ وہ آگے جا سکتی ہیں.
اچھا دو بڑے کوئک کامنٹس ہیں تاکہ پھر مجھے معلوم ہے کہ پھر آپ جانا چاہیں گے اس کے بعد. ایک تو یہ کہ طالبان کے حملوں میں ابھی بھی آج بھی افغان پولیس کے 17 اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. ابھی گزشتہ دنوں جو مسجد میں حملہ ہوا بہت سارے لوگ وہاں پر مارے گئے. تو ایک ساتھ یہ بات بھی چیت بھی ہونے کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف تشدد کی کاروائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس پر قابو پانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, طالبان سے کوئی بات نہیں ہو رہی, یا کوئی کسی طرح کی کوئی پیش رفت اس میں نظر آتی ہے آپ کو؟
بیبی صاحب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب تک اس چیزوں میں کمی نہیں آتی, جو وار جاری ہے اور حملوں میں شدت ہے اس میں کمی نہیں آتی, تو مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوگے. اب تھوڑا سا لوگوں کا کانسیپٹ بدل چکا ہے, پہلے یہ تھا کہ اگر لڑائی شدت سے جاری ہوگی تو وہاں پر مذاکرات کا جو بیلنس ہے وہ اس طرف زیادہ ہوگا. تو میرے خیال میں اب بھی ایسا نہیں ہوگا, اب یہی ہوگا کہ مذاکرات تب شروع ہوں گے کہ جب لڑائی میں کمی آئے گی, حملوں میں کمی آئے گی اور تشدد میں کمی آئے گا. اس میں کمی نہیں آئے گی تو میرے خیال میں مذاکرات نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے.
اچھا.
مذاکرات اس دفعہ شروع ہوں گے تو اس کے لیے سب سے بڑا شرط یہی ہوگا کہ افغانستان کے اندر جنگ بندی ہو.
اچھا جی, اب اگر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, بغیر صاحب, پاکستان افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا آیا ہے. گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے بعد خاص طور پر اس کو بڑی شہرت بھی بات کو ملی کہ پاکستان کا بڑا مثبت رول ہے, اس کو سراہا بھی گیا ہے. لیکن ابھی حال ہی میں جو اسلام آباد میں زلمے خلیل زاد اور طالبان کے درمیان بات چیت ہوئی, اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی واضح طور پر اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی تفصیل سامنے آئی ہے, لیکن اب آپ کیا سمجھ ہیں کہ کیا کس طرح سے پاکستان اپنا رول مزید ادا کر سکے گا جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد سازی کی بھی ضرورت ہے؟
بہت سوالش یہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے یہ تعطل آیا ہے افغان پیس پروسیس میں, اس کے بعد میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک قسم کا ایک اسٹریٹجک پوز لیا ہے دونوں نے, اور انہوں نے دوبارہ اپنی تمام پوزیشن جو ہیں ان کو ریکنسیڈر کیا ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے کچھ تو دیکھ لیا ہے. ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی, ایک تو انتخابات لاکنگ کے معاملے میں اور دوسرا سیز فائر کے معاملے میں. جیسے ابھی آپ جس طرح کر رہے ہیں شاید انتخابات ڈائلگ ہے وہ شاید چائنا میں ہونے والا ہے, اور سیز فائر کے بھی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی حل نکلنا سکتا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں سائڈ جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہیں وہ اختیار کر لی ہیں اور ان میں چینجز آ گئی ہیں.
اچھا,
ابھی اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکن جو ہیں انہوں نے تقریباً 2000 اپنے فوجی جو ہیں
وہ گزشتہ سال نکال لیے گئے وہاں سے. جی بالکل, جی جی,
وہ اس طرح سے گئے کہ ان کو وڈرا نہیں کیا, مگر ان لوگوں کو جن کے ٹینیورز ختم ہو گئے تھے ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہے, گراؤنڈ آن گراؤنڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ اب تقریباً 2000 امریکن فوجی نہیں رہے ہیں. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ چینج انوائرمنٹ میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے
جہاں پہ اب چائنا نے, جی
جی جی, پاکستان کا رول,
ہاں جی, وہ جہاں پہ اب چائنا ان کو انٹر افغان ڈائلاگ کے لیے فیسلٹی, میرے خیال میں پاکستان کو اپنا انفلوئنس جو ہے وہ تحریک طالبان افغانستان کے اوپر استعمال کرنا چاہیے اور ان کو راضی کرنا چاہیے کہ ایک کوئی مڈ وے درمیانی راستہ یہ اختیار کرنا پڑے گا, نہ صرف افغان طالبان کو بلکہ امریکنز کو بھی. امریکنز نے شاید پہلا قدم لے لیا کہ انہوں نے اپنے ٹروپس کم کرنے شروع کر دیے ہیں. میرے خیال میں افغان طالبان کو بھی اب یہ چاہیے کہ جن جن علاقوں سے अमेरिकन ट्रुप्स वापस जा रहे हैं उन इलाकों में, वो सीज फायर अनाउंस करते जाएं और एक ऐसा वाया मीडिया निकाल ले कि एक बैलेंस आ जाए कि जैसे जैसे अमेरिकन ट्रुप्स निकलते जाएं वैसे वैसे सीज फायर बढ़ता जाए। और जब ये दो मामला हो जाए तो दो मेजर पॉइंट्स जो हैं उस एग्रीमेंट के उनके ऊपर काफी हद तक अमल दरामद इस तरह हो सकता है। इसके बाद अफगान इंटर अफगान डायलॉग जो है वो चाइना में हो जाए और बाकी क्या है कि टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो वो तो मेरे हाल में बात की बात है क्योंकि वो तो ना अमेरिकन कर रहे हैं और ना ही वो अफगान तालिबान के करंटली
अच्छा अहमद मुबारक आप ये बताइएगा कि तजिया कार ये कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पहले कुछ मॉडलिटीज या फिर हिकमत अमली में तब्दीली करने की भी ज़रूरत है। कुछ तब्दीली तो हमें नज़र आती है जिसकी तरफ से बगैर साहब ने भी इशारा किया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान बड़ी खामोशी के साथ जिसे कहते हैं कि 2000 फौजियों की तादाद भी कम कर दी गई है, तो लेकिन अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए? जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर जहाँ जहाँ से लोग हटते चले जाएँ वहाँ पर सीज़ फायर होती जाए, क्योंकि अभी आपने अफगान तजिया कार को भी सुना, वो भी यही कहते हैं कि जब तक तशद्दुद के वाक़ियात ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक मुज़ाकरात की कोई सूरत समझ नहीं आती कि कैसे होंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या शक्ल बन रही है अब इसकी?
ये अजीब साइकी है कि एक तरफ तो जैसे अमेरिका ने इसके ख्वाहिश जाहिर की कि एक पीस प्रोसेस शुरू हो और अमन के लिए मुज़ाकरात के लिए वो आगे भी बढ़े, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि यूं लगता है जैसे तालिबान शायद उनको राजी किया गया था पीस टॉक्स का, लेकिन अगर आप गौर से देखें सारे मंजरनामे को तो मालूम होगा कि तालिबान की भी उतनी ही ख्वाहिश थी कि वो इन पीस टॉक्स में आ जाए। लेकिन ये जो मैंने लफ्ज नफसियाती हरबे या नफसियाती बात इस्तेमाल की है उसकी वजह ये थी कि तालिबान अपने होम ग्राउंड में बैठे हुए हैं और वहाँ घर में बैठे हुए अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। जब पीस टॉक्स हो रहे थे तो वो हमला जिसमें एक अमरीकी फौजी और 11 दूसरे आदमी मारे गए वो बेजवाब था, और जब आप अमन की मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हुए हैं तो उस किस्म की जितने भी आपके मूव्स हैं उनको रोक देना चाहिए। अब आपने सीज फायर की बात की कि जहां जहां से अमेरिकन ट्रूप निकलते जा रहे हैं वहां सीज फायर हो जाए, तो सीज फायर किसके खिलाफ? जब अमेरिकन ट्रूप्स वहां से हट गए तो क्या आप अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो अफगान हुकूमत के साथ जो लड़ना है असल बात तो यही है जिस पर सदर ट्रंप को पूरे अमेरिका में कहा गया कि जब आप तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी उनको वैलिडेट कर रहे हैं एक एंटिटी के तौर पे, तो यही बात गलत है, तो आप पीस प्रोसेस में जा रहे हैं। वो गए क्योंकि सदर ट्रंप का ये ख्वाहिश थी कि अमेरिकन ट्रूप्स दुनिया में जहां कहीं भी हैं और वो इतने वर्षों से जो जंग लड़ रहे हैं वो कोई ऐसा हासिल नहीं हो सका, तो वो आगे बढ़े, ये बहुत ही मुनासिब बात थी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो ही अमेरिकन ट्रूप्स वहां से वापस आएंगे अफगान हुकूमत पूरे अफगानी अवाम जो है वो तालिबान की रहम करम पे होंगे। चुनाचे अच्छा। वो जो सीज फायर है उस सीज फायर की बजाय ये होना चाहिए कि तालिबान के साथ और अफगान हुकूमत तो अभी शामिल नहीं है इन मुज़ाकरात में, लेकिन और ठीक है वो होगी भी नहीं क्योंकि वो तालिबान की अना के खिलाफ होगा, तो तालिबान को इस बात पे पाकिस्तान और जैसे कि चीन, क्योंकि चीन का अब वहां पे बहुत स्टेक है, स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, तो उनको ये चाहिए कि जब वो इन पीस टॉक्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इन पीस टॉक्स में वो तालिबान को इस बात पर आमादा करें कि अगर वो अमन के साथ वहां पर एक वो मुज़ाकरात में शामिल है अमन के, तो अफगान हुकूमत के साथ ही उसी वक्त ही साइमल्टेनियसली उस एक मुआहदे में जो एक सब मुआहदा हो उसमें उनको लेके आना चाहिए, तब तो फिर कोई इसका हम देखेंगे कि एक देरपा नतीजा बरामद होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो अमेरिकन ट्रूप्स के वापस आते ही वहां पे कुछ ज्यादा हालात अच्छे नहीं, अफरा
तफरी हो सकती है फिर से। एक बड़ा क्विक कमेंट लेते हैं ब्रिगेडियर मालिक से। अहमद आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अभी हम कनाडा के इंतखाबात की बात करेंगे। ब्रिगेडियर मालिक बड़ा क्विक कमेंट करिएगा कि अफगानिस्तान में इक्तदार के हवाले से अब तो इंतखाबात भी हो गए जिनमें तालिबान ने कोई शिरकत नहीं की, कितना आप उनका डोमिनेंट रोल देखते हैं अगर कल को इक्तदार में शराकत की बात होती है, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आने की तवक्को की जा सकती है क्योंकि इसकी कोई बज़ाहिर सूरत सामने वाज़ह तौर पर नजर नहीं आती?
मेरे ख्याल में अगर तो अफगान तालिबान को देखें तो ये तो किसी भी सूरत मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने 18-19 साल जो जंग लड़ी है اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ پاور شیئر کریں گے جن جن لوگوں کو وہ امریکن کے کٹپتی سمجھتے ہیں. میرے خیال میں افغان طالبان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مکمل کنٹرول حاصل کریں افغانستان کے اوپر, وہ میجر پارٹنرز ہوں. اگر کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں وہ میجر اور ڈیسائسو ووٹس والے ووٹس کے ساتھ وہ مین پاور ہوں, اور تبھی وہ بات ہوگی. اور اگر یہ بات نہیں ہوتی اور ان کو کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں جب تک امریکن انفلوئنس ہوگا افغانستان میں یا امریکن پریزنس ہوگا افغانستان میں اس وقت تک شاید یہ چل پڑے بات. مگر جیسے ہی امریکن انفلوئنس پریزنس وہاں پہ ختم ہوگی میرے خیال میں ایک انٹرنل کشمکش ہوگی, اور جو بھی خیر ہے میں افغان طالبان جو ہیں وہ حاوی ہوں گے اور وہ یہی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹوٹل کنٹرول اور افغانستان حاصل کریں اور اپنے
زیادہ سے زیادہ اپنا
ایم ہے
کنٹرول حاصل کرنے کے لیے
شریعہ کا.
اچھا بہت بہت شکریہ برگیر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس یہاں پر پروگرام میں, پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ٹورانٹو سے لطافت علی صدیقی جو کہ کینیڈا ایشین نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے کینیڈا میں ہونے والے انتخابات کی. اور آئیے چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اس وقت ہم آپ کے لیے اب پیش کریں گے آخری ہمارے دو موضوعات ہیں. کینیڈین انتخاب بات ہو گئے, جسٹن ٹروڈو جو کہ پہلے بھی وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے, وہ اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے, اگرچہ ان کو اس حد تک سیٹیں نہیں مل سکیں جو کہ ایک مکمل اکثریت کے لیے ان کو چاہیے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کینیڈا ایشین نیوز کے ایڈیٹر لطافت علی صدیقی ہیں, نیو یارک سے ہمارے ساتھ احمد مبارک, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک بھی موجود ہیں. تو ہم لطافت صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ لطافت صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, آپ کا بھی شکریہ.
کینیڈا کی حکمران جماعت لبرل پارٹی نے عام انتخابات میں ایک بار پھر نمایاں پوزیشن حاصل تو کر لی ہے, اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر نئی حکومت کی تشکیل کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اکثریت حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 338 کے ایوان میں 170 نشستیں درکار ہیں, اور حکومت بنانے اور نئی قانون سازی کے لیے جسٹن ٹروڈو کو بائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعتوں پر انحصار کرنا ہوگا. تو لطافت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جسٹن ٹروڈو بآسانی حزب اختلاف کی بائیں بازو کی جماعتوں سے اتحاد حاصل کر سکیں گے؟
نہیں, یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں کا, پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے جو لبرل پارٹی جسٹن ٹروڈو کی جو پارٹی تھی ان کو جیسے آپ نے کہا کہ 170 سیٹیں جیتنے کی ضرورت تھی اور تاکہ وہ پھر سے اپنی میجورٹی قائم کر سکیں. پچھلے الیکشن میں ان کو 184 سیٹیں ملی تھی اور انہوں نے بآسانی میجورٹی بنا لی تھی. اس دفعہ ان کو 13 سیٹیں وہ پیچھے رہے اور اس طرح سے مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کا سسٹم اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے دوسرے پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کو میجورٹی شو کرنی ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہاں کے جو قانون ہیں, یہاں کے جو ٹریڈیشنز ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے اسی پارٹی کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور میجورٹی ہو یا نہ ہو, اور دوسری پارٹیاں اگر ان کو بل میں اور مداخلت کریں اور بل پاس کرنے میں وہ کریں اور بل ناکام ہو جائیں تو وہ پھر وہ جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. لیکن یہاں کی ٹریڈیشنز یہ ہیں, لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے جو مائنارٹی جو دوسری تیسرے نمبر کی پارٹیاں ہیں اگر وہ حکومت تو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں کے کینیڈا کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو برا مانتے ہیں کہ آپ نے اس پارٹی کو کام نہیں کرنے دیا. جہاں تک بائیں بازو کی پارٹی جسے آپ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کہہ رہے ہیں اس کے لیڈر جگمیت سنگھ نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم کوالیشن گورنمنٹ के लिए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है कि एक तो गवर्नमेंट होती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है और एक कॉलिशन गवर्नमेंट होती है। लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट की 1965 में एक ये मसला आया था कि जहाँ कॉलिशन गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की, लेकिन आप कनाडा की पूरी तारीख में यहाँ पर दो ही किस्म की गवर्नमेंट होती है, या तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है या कॉलिशन माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह से इनको बिल्कुल करीब है ये मेजॉरिटी के, और इनको मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिल में जरूरत पड़ी तो यहाँ पर न सिर्फ एनडीपी बल्कि ब्लॉक शिवकुमार जिसने 32 सीटें जीती हैं वो भी रूलिंग पार्टी की मदद कर सकती हैं, यानी लिबरल पार्टी की मदद कर सकती हैं। एनडीपी की ने 23 सीटें जीती हैं वो भी मदद कर सकती हैं,
और ग्रीन
पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं वो भी उनकी मदद कर सकती हैं। तो कोशिश ये होती है, ट्रेडिशन ये हैं और रिवायात ये हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को काम करने दिया जाता है और वो बहुत ही रेयर होता है कि उनको बीच में तोड़ दिया जाए।
तोड़ने की कोशिश की। अच्छा।
लिबरल पार्टी की हुकूमत को जो है 2011 में जो कामयाबी हासिल हुई थी उसके बाद पॉल मार्टिन की हुकूमत को गिराया गया था, लेकिन वो 2 साल के या 2.5 साल के बाद हुआ था ऐसा।
अच्छा।
तो यहाँ पर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने जिसने 99 सीट्स ली थी पिछले इलेक्शन में, उन्होंने अपनी पोजीशन तो बेहतर की है 121, लेकिन लिबरल ने कुछ ज्यादा सीटें ले ली जिसकी वजह से और ये फाइट जो थी, दो टू हॉर्स रेस कहा जा रहा था इसको, कि ये दो जो घोड़े हैं, दो रेस के घोड़े हैं, एक लिबरल पार्टी एक कंजर्वेटिव
पार्टी,
ये इनकी जो फाइट हो रही है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तवक्कोआत की जा रही थी उसके लिए हो रही है, लेकिन लिबरल पार्टी की स्टेज पे जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें वो बहुत करीब पहुंच गई थी मेजॉरिटी गवर्नमेंट कायम करने के बाद में, लेकिन जब फाइनलाइजेशन हुए, फाइनल रिजल्ट आए तो लिबरल पार्टी को सिर्फ 157 सीटें मिली और अभी वो 13 सीटें पीछे
थी।
और इसमें अच्छा। पाकिस्तान की भी दो खवातीन इलेक्शन लड़ी थी जो सिटिंग एमपी थी।
अच्छा।
एक इकरा खालिद और दूसरा सलमा जाहिद। ये टफ इलेक्शन होने के बाद ये दोनों खातून जो है वो जीत गई, और इस इलेक्शन की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो क्यों पीछे रही और उसका ध्यान ज्यादा था माइनॉरिटी गवर्नमेंट।
सिद्दीकी साहब ये मैं आगे आइंदा सवाल करती हूँ। सिद्दीकी साहब मैं जी सिद्दीकी साहब ये सवाल मैं बाद में आपसे करती हूँ। सिद्दीकी साहब ये सवाल मैं आपसे बात को करती हूँ। पहले मैं मुबारक साहब से पूछ लूँ कि कुछ अरसा कबल कनाडा और अमरीका की क्यादत के दरमियान कुछ तलखी पैदा हो गई थी, आपके ख्याल में अमरीका और कनाडा के मौजूदा ताल्लुकात की जहत अब क्या रहेगी? जाहिर है कि सदर ट्रंप ने मुबारकबाद का पैगाम भी दिया और कहा कि वो मिलकर काम करने के ख्वाह हैं, तो कनाडा के साथ बेहतर ताल्लुकात अमरीका के लिए कितने अहम हैं? ये मुबारक साहब अहमद
सिद्दीकी
जी सिद्दीकी साहब मेरी बात सुनिए,
हमेशा यहाँ की सिद्दीकी साहब पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके ज्यादा करीब हैं,
सिद्दीकी साहब बात सुनिएगा
मिलते हैं, और जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की वो
लताफत अली सिद्दीकी साहब आप जरा सा रुकिएगा, मैं पहले ये अहमद मुबारक साहब से जवाब ले लूं जो अमेरिका की तरफ से बात करेंगे। जी अहमद मुबारक साहब, अमेरिका पाक कनाडा ताल्लुकात कितने अहम हैं
इस वक्त? चूंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है जस्टिन ट्रूडो बनाने की तरफ जा रहे हैं, और कनाडा की तारीख को अगर हम देखें तो अब तक दो मरतबा ही वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी है जिसमें वो ऐसे इशू जैसे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो या दूसरे सेंसिटिव इशूज जो दुनिया भर में होते हैं उन पर वो ज्यादा डिफेंसिव होके उस पर काम करते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर जिस जहां पे जस्टिन ट्रूडो के लिए आइंदा 2 बरस में मुमकिन है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, क्योंकि 2 बरस से ज्यादा माइनॉरिटी हुकूमत रहती नहीं और जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी जो 6 बरस उनको पूरे करने होते हैं उनमें बेशतर के 2 साल बाकी हैं, इसलिए अमरीका के साथ ताल्लुकात में जस्टिन ट्रूडो बहुत ही एहतियात से काम लेंगे और मेरा ख्याल है कि ताल्लुकात वो ज्यादा मुस्बत तरफ जाएंगे।
अच्छा बड़ी साहब आप भी एक क्विक कॉमेंट करते चलिए इस पर, फिर ہم آخری اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، آپ کے خیال میں جسٹن ٹروڈو کی حکومت کی تشکیل میں کسی بڑے چیلنج کا سامنا تو نہیں ہوگا، لیکن جیسا کہ ابھی احمد مبارک صاحب نے کہا اور جیسا کہ لطافت علی صدیقی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مائنورٹی حکومت جو پال مارٹن کی تھی اس کو بھی 2 سال کا عرصہ تو لگا ہی تھا، کم سے کم کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں؟
میرے خیال میں تو کوئی اتنا بہت بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے، اور یہ مائنورٹی گورنمنٹ تو کینیڈا میں پہلے بھی بنتی رہی اور اب بھی بنے گی۔ اب جیسے کہ ہم ایک اور آپ سے مہمان کہہ رہے تھے کہ شاید یہ 2-1 سال کے بعد چیلنج کو پھر دوبارہ کوئی محسوس ہو کہ ان کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر آ رہی ہے تو وہ شاید ممکن ہو، مگر میرے خیال میں ان کو گورنمنٹ بنانے میں ٹوٹل 13 سیٹیں ان کو اور چاہیے، بہت زیادہ کوئی ایشو بننا نہیں چاہیے۔ اور چونکہ ان کا جو ابھی پلیٹ فارم جو ہے جس کے اوپر یہ جیتے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج خاص طور پر ایک بہت بڑا ایشو تھا، وہ میرے خیال میں کافی حد تک ایک یونیورسل اپیل رکھتا ہے، اور کینیڈا میں بھی اور ایون ان امریکہ کے ساتھ جب ریلیشنز ان کے بہتر ہوتے ہیں اس میں بھی کلائمیٹ چینج جو ہے بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ اور میرے خیال میں یہ اس قسم کے لبرل ان کے ایجنڈا پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کینیڈین پبلک کے امیجینیشن کو وہ اٹریکٹ کریں گے اور وہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اپنے جو ٹینیور جو ہے وہ پورا مکمل
کر سکیں گے،
کوئی ان کی طرف نہ جانا پڑے۔
بہت 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 شکریہ۔ اب ہم آخری موضوع کی طرف چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی بھی ہمارے تینوں تجزیہ کار موجود ہیں، لطافت علی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹورانٹو سے ہیں، امریکہ سے احمد مبارک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر عمران ملک۔ ہم بات کریں گے شام کی، امریکہ کی اور ترکی کی صورتحال کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شام کے شمالی علاقے میں ترک فوجوں نے جنگ کرنے والے کردوں کی حامی فوج سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ٹی ایف نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت وہ سرحدی شہر راس العین سے نکل گئے ہیں، جبکہ ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ انخلا ابھی مکمل نہیں ہوا۔ راس العین شام اور ترکی کی سرحد پر واقع وہ شہر ہے جہاں سے کرد جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ترکی فوجی کارروائی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ سرحد کے 30 کلومیٹر کے اندر ایک سیف زون بنایا جا سکے۔ تو صدیقی صاحب سے پہلے سوال لیتے ہیں، صدیقی صاحب وہ آپ کو اب بتایا ہم نے کہ یہ اس میں ہمارے تینوں جو تجزیہ کار ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو ذرا کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا، بہت تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اس سیف زون کے بارے میں جو کہ ترکی قائم کرنا چاہتا ہے، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آبادی کی تبدیلی کے ساتھ ہے اور وہاں پر سنی مسلمانوں کو بسانے کا منصوبہ بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو مختلف پناہ گزین کیمپوں سے وہاں لا کر بسائے جائیں گے، کیا وہ آنے کے لیے وہاں پر تیار ہوں گے اور اس کے لیے یہ ساری کارروائی کرنا ضروری تھا؟
دیکھیے ابھی جو ہمارے پاس یہاں کینیڈا میں جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر کردش فورسز نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد یعنی چند گھنٹوں میں میرا خیال ہے ان کا وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو اگر وہاں سے وڈرال نہ ہوا تو وہ پھر فوجی کارروائی شروع کر دیں گے اور وہاں خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑا بلڈ شیڈ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ترکی کی یہ کوشش ہے کہ کردش کو وہاں سے نکال کے سیریا کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر بحال کیا جائے اور ایک اس راستے کو بالکل صاف کر دیا جائے، لیکن اس کی صورتحال جو یہاں خبریں آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لگتا نہیں کہ وہ آج فیصلہ ہو سکے گا، چونکہ وہاں تو بدستور اسٹیٹس کو ہے اور ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ اور یہاں پر اگلے ہفتے روسی صدر بھی ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں، سرکاری دورے پر آ رہے ہیں، اس کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس کانفلکٹ کو کیسے وائنڈ اپ کیا جائے گا، کیسے ختم کیا جائے گا،
بہت سے سوالات ہیں،
کچھ کہنا بڑا مشکل ہوگا۔
اچھا بات کرتے ہیں احمد آپ سے، میرا یہ سوال ہے کہ بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ شام سے جب امریکہ نے اپنی فوجوں کا انخلا کرنا شروع کیا، جب عراق میں فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے وہاں سے تو نہیں لیکن عراق کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہاں پر روس جیسے ملکوں کو اب اپنی جگہ بنانے کی آسانی ہو جائے گی، جیسا کہ ابھی صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ روس کے صدر اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو اس ساری سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کیا بیلنس آف پاور تبدیل ہو جائے گا خطے کے اندر، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
ابھی ہم جب افغانستان کے امن مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو بالکل بین ہی وہی صورت ہے کہ جب بھی آپ کہیں ایک حالت جنگ میں ہوتے ہیں, ایک ملک اور اس میں کئی زیادہ ملک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, تو ایک بڑی جو میجر اس میں پاور ہوتی ہے اس کا نکلنا وہاں سے ضرور ایسا خلا پیدا کرتا ہے. اور وہاں ہوا کیونکہ ترکی کا حملہ جو تھا وہ اس وقت قطعی ضروری نہیں تھا جو ترکی نے حملہ کر کے شام پر صورتحال یہ پیدا کی ہے. اب جی. اب یہ ضروری ہے کہ امریکہ کو اس پر یہ جو ڈیفینسو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر امریکہ وہاں اپنی پریزنس رکھتا ہے جی. تو ایک لل اور ایک سیز فائر صورتحال رہ سکتی ہے جس میں بیٹھ کے تمام فریق جو ہیں وہ امن کی بات چیت کر سکتے ہیں, یا جس کو بھی سیف ہیون چاہیے یا جو بھی ان کو وہاں پہ اس خطے کو دوبارہ اگر ایک اور میجورٹی یا مائنورٹی سے آباد کرنا ہے تو وہ تمام باتیں پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو سکتی ہیں. دیکھیے جتنا بھی ابھی بلڈ شیڈ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے بعد گولے جب امریکن ٹروپس وہاں سے آ جائیں, وہاں پر ترکی حملہ شروع کر دے, کرد وہاں پہ جھگڑا وہ اسی طرح لڑنا شروع کر دیں, اسی طرح روس کی پریزنس بھی وہاں پہ اگر کسی طرح ہو جائے, تو اس کے بعد ایونچولی وہ ان سب کو ایک میز پر بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. تو چنانچہ وہ بات اب بھی ہو سکتی ہے اگر امریکہ اب یہ سٹانس لے لے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے صدر امریکہ کا یا یہاں پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہاں کا تھنک ٹینک, کہ اس وقت اس وہاں پر بلڈ شیڈ کو روکنے کے لیے, جس کا کہ لگتا ہے کہ کوئی کہیں پہ ان کو خیال نہیں ہوتا تمام لوگوں کو, یعنی جیسے ہم وہاں بات کر رہے ہیں طالبان کو یا امریکہ کو یا دوسری فورسز کو, تو جو آدمی مار رہا ہے اور وہ طاقت میں ہے وہ مارتا چلا جاتا ہے. چنانچہ اس سے بچانے کے لیے یہ تقاضا ہے وقت کا اور انسانی حقوق کا اور 2019 کی دنیا کا کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ ضرور پہلے سے بات چیت کریں, اور امریکہ کو چاہیے کہ اپنے ٹروپس نکالنے میں بہت جلدی نہ کرے جو اس نے کیا اور عراق کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. اس فیصلے پہ نظر ثانی جو ہے وہ کوئی اور صورت, یعنی ضرور ہے کہ یہ جو 120 گھنٹے کا سیز فائر ہوا تھا یہ بڑھ جائے.
اچھا تک میرا خیال ہے آخری سوال ہی ہمارا یہ ہوگا, برگر ملک سے پوچھتے ہیں. برگر صاحب آپ کافی کام کرتے رہے جو مختلف مشنز ہیں, فوجی مشنز ہیں اپنے, جب آپ فوج میں ذمہ داریاں اپنی سنبھال رہے تھے, یہ فرمائیے گا کہ شام میں جو نیٹو کے ممالک ہیں آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ امریکہ نے جب وہاں سے اپنے فوجیوں کا انخلا کیا تو اس کی جگہ یہ کیوں نہیں پر کر دیتے, وہ بھی تو مغربی حلیف ہیں امریکہ کے.
دیکھیے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ اور یورپ کے تعلقات جو ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی سر مہری آ چکی ہے, چاہے وہ نیٹو کے فلیگ کے نیچے ہو یا یورپین یونین کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں. تو اب جنرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ صرف امریکن انٹرسٹ میں ہی ایکٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ یورپین یا نیٹو کے انٹرسٹ سے کلیش کرتا ہے تو آبویسلی وہ امریکن انٹرسٹ کو ہی پریفر کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یورپین یونین جو ہے وہ اپنے ایک اٹانومس ملٹری کیپیسٹی کریٹ کرے مڈل ایسٹ میں, تاکہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. تو میرے خیال میں اگر یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ اگر یہ میجر پاور جو ہیں دنیا کی گلوبل پاور جو ہیں ان کا جو پاور انٹرپلے ہو رہا ہے اس وقت سیریا کے اندر اور ٹرکش اور سیرین بارڈر کے اوپر, تو بہت فیسینیٹنگ ہے ایک قسم کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو خلا پیدا ہوا ہے وہاں پہ ٹرکش نے حملہ کر کے ایک سیف زون جس کو وہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ سیف زون بھی ہے اور بلکہ ایک وہ بفر زون ہے, اور یہ بفر زون ٹرکی کریٹ کر رہا ہے کہ یہ 32 کلو میٹر یہ شاید ڈیپ ہوگا اور 444 کلو میٹر وائڈ ہوگا, اور اس کے اندر وہ 3.6 ملین سیرین ریفیوجیز جو ہیں جو اس وقت ٹرکی میں ہیں ان کو یہاں پر آباد کریں گے. جب وہ اس میں بیچ میں آباد ہو جاتے ہیں تو وائی پی جے جو کہ سیرین ڈیفینس فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سیرین کرڈ جو ہیں اور جو پی کے کے ہیں جو کہ ٹرکش کرڈ جو ہیں ان کے درمیان میں ایک یہ بفر زون بھی آ جائے گا, اور ان دونوں کا آپس میں کنیکشن جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ جائے گا, جس سے یہ ہوگا کہ جو ٹرکش کرڈ جو ہیں پی کے کے والے جو ہیں وہ پھر ترکی کے خلاف اتنی زیادہ بھرپور کاروائیاں نہیں کر سکیں گے
جیسے کہ وہ کرتے آ رہے ہیں.
یہ ترکی کا اتنا بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کو کسی صورت میں بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, اور رہی بات امریکن ٹروپس کی, وہ تو جا چکے ہیں وہاں سے, مطلب نکل رہے ہیں وہاں سے.
جی ہاں بالکل, عراق کی طرف چلے گئے.
جو ہیں
بہت
سیکیور کر رہے ہیں تاکہ وہ آئی سی جو ہے وہ آئی ایس دینا چاہتے ہیں, وہ ان سے فائدہ.
جی بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم اپنے تجزیہ کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کی. اب پروگرام کی میزبان بہجت جلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پیٹرک ڈیا کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے, ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے. اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ ہونے والے دورہ آسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے. دونوں کرکٹ فارمیٹس میں سابق کپتان سرفراز احمد کو شامل نہیں کیا گیا. سرفراز احمد کی جگہ محمد رضوان نئے وکٹ کیپر ہوں گے, جبکہ خوش دل شاہ عثمان قادر پہلی مرتبہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
اسکواڈز کا اعلان چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کیا. ان کے اعلان کے مطابق ٹی ٹوینٹی کے کپتان بابر اعظم ہوں گے, باقی ٹیم میں آصف علی, فخر زمان, حارث سہیل, افتخار احمد, عماد وسیم, امام الحق, محمد عامر, محمد حسنین, محمد عرفان, محمد رضوان, شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. اس ٹیم میں خوش دل شاہ, موسیٰ خان اور عثمان قادر نئے چہرے ہیں. طویل قامت سینئر بولر محمد عرفان کی واپسی ہوئی ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے. کپتان اظہر علی, عابد علی, اسد شفیق, بابر اعظم, حارث سہیل, امام الحق, افتخار احمد, محمد عباس, محمد رضوان, شاہین شاہ افریدی, شان مسعود اور یاسر شاہ, موسیٰ خان, نسیم شاہ اور کاشف بھٹی نئے چہرے ہیں. عمران خان سینئر کی بطور بولر اس ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. مصباح الحق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں کھیلی جانے والی سیریز ہمیشہ سے اہم رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جارحانہ کرکٹ کھیلی جائے. مصباح الحق نے مزید کہا کہ ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب ڈومیسٹک میچز میں ٹیموں کے کوچز اور سلیکٹر سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے. دونوں فارمیٹس میں ٹیم کے انتخاب اور کمبینیشنز کے بارے میں سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا.
ٹھیک ہے, آپ اگر کمبینیشن کی بات کریں تو بتاؤں گا, کمبینیشن میں تو چیزیں آپشن موجود ہیں آپ کے پاس, پیسر بھی آپ کے پاس موجود ہیں, اسپنرز بھی آپ کے پاس ہیں, آل راؤنڈر بھی ہیں, مگر یہ وہ پلیئر ہیں جو ایوریج ہیں, یہ کبھی بھی مشکل کنڈیشن میں پرفارم نہیں کریں گے, چاہے کوئی سا بھی کنڈیشن ہم بنا لیں.
کرکٹ کمنٹیٹر شاہ فیصل ٹیم کمبینیشنز کے بارے میں کہتے ہیں,
آپ کبھی بھی کسی کو بھی مطلب ہر حال میں سب کو خوش نہیں کر سکتے, تو جو ٹیم سلیکشن ہے جو اس کے پیچھے ایک لاجک نظر آ رہی ہے, کلیئر ڈائریکشن لے لی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو چیف سلیکٹر ہیں مصباح الحق, انہوں نے کہ وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی جو انکلوژن ہوئی ہے خوش دل کی, مڈل آرڈر میں پاکستان کو پاور ہیٹر کی بہت سخت ضرورت تھی, اور خوش دل نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے ڈومیسٹک لیول پہ. عثمان قادر کی آپ نے بات کی, عثمان قادر نے کافی امپریسو بالنگ کی, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاداب بھی کافی آؤٹ آف فارم ہیں, آف کلر نظر آ رہے ہیں لیٹلی, تو ان کے پیچھے ان کو ایک ایسی ریپلیسمنٹ ان کے پیچھے لگائی ہے تاکہ شاداب کو بھی یہ نظر آئے کہ وہ اپنی پلیس جو ہے وہ گرانٹیڈ نہیں لے سکتے.
جلال الدین کہتے ہیں کہ بابر اعظم اچھے پرفارمر ہیں لیکن آج تک ان میں قائدانہ صلاحیتیں نظر نہیں آئیں. اسی طرح اظہر علی جن کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے بطور کپتان ناکام ثابت ہو چکے ہیں.
دیکھیں جب بھی کسی بھی پلیئر کو لیڈرشپ دی جاتی ہے یا کیپٹنشپ دی جاتی ہے, ہم نے ہمارا یہ پچھلا ریکارڈ دیکھا ہوا, چاہے وہ تندولکر ہو یا اور بھی کوئی پلیئر ہو, ان کی پرفارمنس پہ ضرور افیکٹ پڑتا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی اچھا پرفارمنس رہا ہے جو بابر اعظم, اگر اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ پڑتا ہے تو کیپٹنسی سے ٹیم کی پرفارمنس امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیپٹنسی کرتے ہوئے اگر وہ اپنی پرفارمنس کو تھوڑا سا ڈکلائن پہ لاتے ہیں یا آ سکتی ہے بیکاز آف دی کیپٹنسی, تو وہ نقصان تو ٹیم ہی کو ہوگا نا اس کا. تو آپ نے بٹن ایسے ڈال دیا اس وقت جو کہ ابھی اس وقت آپ کا کام چل سکتا تھا, ابھی سرفراز کو ٹی ٹوینٹی میں آپ رکھ سکتے تھے. ٹیسٹ میں دیکھیں جہاں تک اظہر علی کی بات ہے تو کچھ فیلئر ان کا پہلے بھی ایز اے کیپٹن آف ون ڈے ہو چکا ہے, خود انہوں نے اس کو چھوڑنی پڑی. اب مجھے نہیں پتا, یہ سب سے مشکل ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے اور اس میں کپتانی کرنا ایک ایک آرٹ ہے, ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا, دو دفعہ ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے.
شاہ فیصل کہتے ہیں کہ کپتانوں کے انتخاب میں شاید زیادہ آپشنز نہیں تھے.
جی بابر اعظم صاحب اگر کیپٹنسی سے سٹارٹ کریں تو بابر اعظم نے انڈر 19 لیول پہ تو پاکستان کی کیپٹنسی کی ہوئی ہے, لیکن یہی ہمارے پاس ایک پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ریڈی میڈ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھے سرفراز کے, تو اٹس اے ہیوج گیمبل.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ مشکل میدان رہا ہے. نئے بالرز کے لیے تو ماحول سازگار ہوتا ہے, لیکن بلے باز بالخصوص نا تجربہ کار بیٹس مینوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے.
فاسٹ بالنگ کے لیے تو خیر ینگسٹر کے لیے اس لیے اچھا ہوتا ہے آسٹریلیا کے وہاں ان کو کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں, مگر ظاہر ہے کہ آسٹریلیا اٹسیلف ایک اچھی اسٹرانگ ٹیم ہے, تو وہ اگر آپ نے کسی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو ایسی جگہ اپرچونیٹی دیتے ہیں جہاں وہ اس میں کانفیڈینس آئے اور وہ آگے کی طرف بڑھے. یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ جو آپ نے ایک پالیسی کو اس طرح سے نہیں بنایا, یہ ٹور ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کر رہے ہیں ٹور, یہ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.